الخزمى آتيته، وكياه وكتبنا له في الألواح، هم نے اس کے لیے الواح میں لکھ دیا. الواح سے مراد تختیاں ہیں، یعنی جو بھی احکامات پیغامات دینا تھے وہ تختیوں پر لکھ دیے گئے. من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظتن نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، یعنی ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. بائبل کی روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کی سلے تھی، یعنی یہ تختیاں لکڑی کی نہیں تھی بلکہ پتھر کی تھی. اب یہ نہیں پتا چلتا کہ لکھا کس نے تھا، فرشتوں نے لکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے خود لکھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت لکھوایا گیا تھا. بہرحال لکھی ہوئی ہدایات ان کو دی گئی. ساتھ ہی فرمایا فخذها بقوة، ان کو قوت سے پکڑو، مضبوط پکڑو، نیچے نہ گرنے پائیں. اور اس میں دوہرا معنی ہے، ایک تو یہ کہ ویسے مضبوط پکڑو اور دوسرے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. جس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا ادب کیا ہے، اس کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اس کو راستوں میں نہیں رکھ دینا چاہیے کہ لوگ اوپر سے تلاشتے جائیں، اسے اٹھا کر رکھنا چاہیے اور سنبھال کے رکھنا چاہیے، احتیاط سے رکھنا چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کتاب کا بلکہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں انہیں بھی. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دو، یعنی یہ لے جاؤ اور اپنی قوم کو کہو کیا، یَأْخُذُوا، وہ لے لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کے احسن کو، اس کے بہترین پہلو کو. اب احسن کیا ہے؟ احسن سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو سیدھا سادہ مفہوم ہے باتوں کا وہ لے لیں، یعنی اس میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کی پیروی کریں اور کسی بحث مباحث سے اور منہ شگافی میں مبتلا نہ ہو، یعنی اس کا جو خوبصورت مطلب سامنے آتا ہے اس کو لے لیں. یعنی کہ کچھ لے لیں اور کچھ نہ لیں یہ نہیں کہا جا رہا، یعنی اس کتاب کا جو حسن ہے وہ لے لیں، اس کا احسن پہلو لے لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ تعلیمات احسن نہیں ہیں، ساری کتاب بہت اچھی ہے، لیکن ان تعلیمات کا احسن پہلو لیں. تو یہاں احسن سے مراد پھر کیا ہوگی؟ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اس کی روح میں ہوتی ہے، یعنی صرف ظاہری باتیں نہیں بلکہ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ لیں، جس سے اس کے عمل میں تبدیلی آئے اور اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ہو. اس میں سے رخصتیں تلاش نہ کریں، اس میں تاویلیں نہ کریں، اس میں بحثیں نہ کریں، یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو لے لیں، اس کا جو ایک حسین پہلو ہے اسے لے لیں، جس سے ان کے دل، اس کی روح، اس کی ہر چیز میں ایک بہار آ جائے. سوئے نہ واقع نہ جیسے کہا کرتے چلے گئے، حجت بازی نہیں کی. اس کو اپنے سے ذرا ریلیٹ کریں نا، کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، ایک اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اس کے پرچے حل کرتے ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹی تو ہے لیکن اس کا احسن پہلو کیا ہے؟ اچھا، کسی بھی چیز کا حسن کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو اسپرٹ ہوتی. ہمارے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری روح ہے نا. اگر وہ نہ رہے تو ہماری آنکھیں کچھ کام کریں؟ ہمارے کان کچھ کام کریں؟ کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک روح نہ ہو. اسی طرح بعض لوگ کتاب کے ظاہری باتوں پہ تو بڑا عمل کرتے ہیں لیکن جو اس کی روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو روح جو ہے وہ جسم میں ایک لطیف اور ایک خوبصورت ترین چیز ہے جس کے ساتھ ہمارے جذبات وابستہ ہیں، سوچ سمجھ وابستہ ہے، ہر چیز اس پر ڈپینڈ کرتی ہے. ذرا تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ یہ اللہ کا کلام آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کا احسن کیسے لیں گے؟ اس میں کیا آپ کو احسن لگتا ہے؟ اس کے سارے پڑھنے پڑھانے میں آپ کو احسن کیا لگتا ہے کہ جو اس سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق اور اللہ کی طرف بڑھنے میں جو مدد مل رہی ہے، یعنی اپنے اندر جو ایک سوچ میں، روح میں، ایک تھنکنگ میں ایک پورا ریولوشن ہے، ایک اندر سے پوری چینج ہے جو آ رہی ہے، یہ اس کا احسن پہلو ہے. یہ صرف لفظی ترجمہ یاد کرنے سے نہیں آتا، صرف امتحان میں پورے نمبر لینے سے نہیں آتا. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کے نمبر پورے ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کریں یا خود بھی احسن ہے؟ یعنی کچھ لوگ لفظ لے رہے ہیں کہ بہت حسین قرات کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ترجمہ بڑا اچھا جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے تفسیری نقطے بڑے جانتے ہیں، لیکن احسن کا کیا ہے ان سب میں جو آپ کے اندر جذب ہو گیا؟ شکر گزاری کی جو ایک کیفیت بڑھتی ہے اور جو اس کی اصل روح اور خوبصورتی ہے، آپ تھوڑا سا اس طرح سوچیں نا کہ قرآن پاک ہے، اس کے کتنے پہلو آپ کے سامنے کھلتے ہیں. کہیں آپ کیلیگرافی کر رہے ہیں، کہیں آپ ریڈنگ بہتر بنا رہے ہیں، کہیں آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، کہیں آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، اور کہیں آپ اس سے ایک تاثیر لے رہے ہیں اور اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو طاقت ہے کتاب کی، یا اس کے جو روحانی اثرات ہیں، یا اس کا جو ایک انفلوئنس آپ کی ذات پہ ہو رہا ہے، ان سب میں احسن پہلو کون سا ہے؟ ایک تو کتاب کا ظاہری پہلو ہے نا، اور ایک کتاب کا وہ غیر محسوس انفلوئنس ہے آپ کے اوپر، یہ احسن ہوگا. اب مثلاً آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو صرف نالج نہیں دیا جا رہا. ایک تو ہوتا نا کتاب کا علم، نالج، اور ایک اور چیز بھی ہے ساتھ، وہ کیا چیز ہے؟ جیسے ایک سٹوری پڑھتے ہیں نا، تو ایک تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اس میں وہ انفارمیشن ہوتی ہے سٹوری کی، اور ایک اس کے ساتھ ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے، ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، ایک تاثیر آتی ہے. لفظوں کو تو آپ بھول جاتے ہیں، سٹوری کے وہ جو سارے کیریکٹرز ہیں وہ بھی آپ کو یاد نہیں ہوتے، لیکن وہ جو اس کی لذت ہے. مثلاً آپ کھانا کھاتے ہیں، چلیے کھانے سے مثال لیجیے، آپ نے ایک لقمہ لیا، لقمے میں اس کو آپ چبا رہے ہیں، نگل رہے ہیں، منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ایک اس کا ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں. اچھا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے زبان پر اور ایک ٹیسٹ کہیں اور بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے آپ کی صرف زبان نہیں مزہ رہتی، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کا یعنی پوری روح سرشار ہو جاتی ہے، آپ جھوم اٹھتے ہیں اس کو استعمال کر کے. کیا آپ کو اس کتاب میں ایک ان سین بورڈ نہیں نظر آتا اپنے خالق کے لیے؟ جیسے کہتے ہیں نا، واضح سے وہ بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوط پکڑ لو، تو وہ رسی کہیں رسی کی شکل میں تو نہیں نظر آتی، لیکن دراصل اس سے ایک قوت اور ایک طاقت آپ کو ملتی ہے. کس چیز سے جڑنے کی؟ اپنے خالق سے جڑنے کی. تو اگر اس کتاب کے ذریعے کتاب بھیجنے والے سے تعلق مضبوط نہ ہو رہا ہو، تو پھر آسن پہلے تو آپ نے نہ لیا. اچھا آپ دیکھیے، مختلف لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا مختلف طریقوں سے. بتائیے کون کون سے طریقے، لکھیے کس کس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس کس قسم اور کس کس طریقے پر ہے. کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی تعویذ بنا رہا ہے، کوئی فال نکال رہا ہے، تو وہ سب اس سے استفادہ تو کر رہے ہیں نا کہ نہیں؟ اس کو لے رہے ہیں نا، پکڑے ہوئے ہیں نا کہ نہیں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یأخذوا بأحسنها، تم اس کی روح لو، اس کی جسٹ لو، اس کی اسپرٹ لو. ٹھیک ہے، اس کو ناظرہ پڑھنا بھی ثواب ہے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں. پھر اس کو یاد کرنا، حافظ بننا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اس کو لکھنا بھی بڑے اجر کا کام ہے، جب تک لکھا رہے گا اجر و ثواب ہوگا. پھر اس کا ترجمہ معلوم ہونا، اس کا مطلب سمجھنا بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اس کے الفاظ اور اس کی بلاغت اور جو اس کی گرامر ہے، اس کے صرف اور نحو اور اس کو انالائز کرنا مختلف طریقوں سے، وہ بھی بڑا کام ہے. اس کا عالم بننا اور اس کے تاریخی پس منظر کو، آیات کے شان نزول کو جاننا بھی ایک بڑا اہم کام ہے. لیکن ان سب کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ ہے کہ ہم ترجمہ جان لیں؟ کیا یہ ہے کہ ہم اس کو رٹ لیں؟ کیا یہ ہے کہ ہمیں اس کی عربی آتی ہو؟ کیا یہ ہے کہ ہم اس کا شان نزول جانتے ہوں؟ کیا یہ ہے کہ ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر سکیں؟ کیا یہ ہے کہ ہم اس کے لفظوں کے روٹس جانتے ہوں؟ کیا یہ ہے کہ اس کی مختلف آیات کی تفسیر کا نمبر 1 پوائنٹ، نمبر 2، نمبر 3 سے یہ اور یہ مراد ہے، یہ جانتے ہوں؟ یا اس کے لیے 14 علوم جانتے ہوں؟ بِأحسن، ان سب میں احسن، لطیف اور مقصد کیا ہے دراصل؟ ایکچولی میں کیوں اس پہ اتنا ٹائم لگا رہی ہوں پتا آپ کو؟ کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے، کتاب سے تعلق کی اور کتاب سے فائدہ اٹھانے کے طریقوں پر یہ بات کر رہی ہے یہ آیت، کہ کتاب کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اس کا پھر نتیجہ بھی تو وہی نکلے گا نا جو ہم کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے اور جس پہلو سے ہم اس کو لیں گے، حاصل بھی وہی ہوگا. اگر ہم نے اس سے کوئی تعویذ بنانے ہوں، جیسے کہ بہت سے لوگ بناتے ہیں بطور وظیفہ پڑھنا ہو، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں 41 دفعہ سورۃ یاسین پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، 11 دفعہ سورۃ مزمل پڑھو اور اتنی دفعہ سورۃ احزاب لکھ کے یا سورۃ جن لکھ کے وہ کپڑوں میں لپیٹ کے بکسے میں رکھ دو، یہ مقصد حل ہو جائے گا. مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، آخر لے رہے ہیں نا اس کو، بھولے ہوئے تھوڑی ہیں. یا بچوں کو حافظ بنا دیں، بنا رہے ہیں، بے شمار مدرسے ہیں اس کے، خوبصورت طریقوں سے لکھا جائے، آخر قرآن سے تعلق ہے نا کہ نہیں ہے نا تعلق؟ کیا وہ اس کو لے نہیں رہے؟ لے رہے ہیں نا، لیکن صرف لینے کا نہیں کہا گیا. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے احسن کو لیں. کتاب کا حسن کیا ہے؟ کتاب کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کا احسن ترین پہلو کیا ہے؟ یعنی سارے ہی اچھے ہیں، لیکن ایک ہے اچھے، ایک ہے احسن، سب سے اچھا. چلیے کسی اور چیز کو آپ دیکھ لیجئے، کہ مثلا کھانا پکانے کی کوئی چیز ہے، آپ خرید کر لائے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کچا ہی کھا جائیں، ایک یہ ہے کہ جیسے تیسے کٹ کر کے کھا لیں، ایک یہ ہے کہ فریج میں رکھ کے اس کو پھر استعمال کریں، ایک ہے کہ باہر رکھ کے گلا سڑا کے استعمال کریں. کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک اچار بنا کے استعمال کریں. تو اس میں آپ کون سا طریقہ اختیار کرنا پسند کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ، خوشبو اور طاقت اور فائدہ اور بھوک مٹانا، وہ سب کچھ آپ کو آئے؟ آپ نے کھانا ہی ہے نا، کیسے بھی کھا لو، ایسے تھوڑی کرتے ہیں آپ. پہننا ہی ہے نا، کیسے بھی پہن لو، رہنا ہی ہے نا، کہیں بھی رہ لو. احسن سے احسن کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ اس کو آپ امپورٹنس دیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے، تبھی وہ احسن شکل میں آپ کے پاس آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہو، قرآن کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا. جو کھانا جلدی سے پکا کے رکھ دیا جائے اس کا ٹیسٹ اور جو اپنا ٹائم لے کے پکتا ہے اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے. بہترین چیز کو لینے کے لیے بہترین قیمت دینی پڑتی. تو قرآن کے بھی احسن پہلو کو لینے کے لیے احسن صلاحیتیں دینا پڑیں گی ہمیں. اپنی زندگی کا پرائم ٹائم دینا ہوگا, اپنے دن کا پرائم ٹائم دینا ہوگا. یہ نہیں کہ جب آپ نیند میں جھوم رہے ہوں تھوڑا سا پڑھ لیں, یا پھر کام سے تھک ہار کے تھوڑا سا پڑھ لیں اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں اور پھر کہیں قرآن سمجھ میں آ جائے روح میں اتر جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ابھی تک یہی تو کرتے رہے اپنی پچھلی زندگی میں کہ نہیں ایسے ہی تو پڑھا ہے. یاد ہے آپ کو شروع میں پہلے سپارے میں نے آپ کو ایک کوشچن لکھوایا تھا, کیا لکھوایا تھا؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ناظرہ پڑھنے سے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے؟ تھوڑی بہت تو آ سکتی ہے, جو قرآن کا اپنا ایک نور ہوتا ہے نا, ایک روشنی. کیا حافظ بننے سے لوگوں کے اخلاق اور کردار سنور جاتے ہیں؟ کیا عالم بن جانے سے اخلاق بھی بہتر ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیا لفظی ترجمہ یاد کر لینے سے یا تفسیر یاد کر لینے سے یا اس کے گرامیٹیکل انالیسس کر لینے سے آپ کا کردار بدل جائے گا؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں اور پھر ہم مایوس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنا تو یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور تبدیلی کوئی بھی نہیں, پھر ہم ان کو تو نہیں اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کے اصل مقصد اور احسن کی طرف توجہ نہیں دی, اس لیے ہماری زندگیوں میں بھی کوئی حسن نہیں آتا. احسن لیں گے تو آپ میں حسن آئے گا نا. نارمل سے تو حسن نہیں پیدا ہوتا. ایک نارمل سا کپڑا پہننے سے تو آپ اتنے حسین نہیں لگتے. کیوں آپ تلاش میں ہوتے بہتر سے بہتر ڈیزائن, بہتر سے بہتر سلائی, بہتر سے بہتر ساری چیزوں کی طرف؟ حالانکہ آپ تو وہی ہیں, پھر اتنا زیادہ کیوں بھاگے پھرتے ہیں مختلف طرح کے ڈیزائنوں کے پیچھے, ڈیزائنرز کے لیے؟ کیوں کیوں اتنی قیمت دیتے ہیں ڈیزائنرز کو؟ لباس ہی پہننا نہ پہن لیں. نارمل میں اور احسن میں تو بہت فرق. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک عام انداز میں اس کتاب سے تعلق نہیں رکھنا, بلکہ احسن انداز میں اس سے تعلق رکھنا ہے, تاکہ اس کا احسن پہلو ہماری زندگی پر اثر انداز ہو. احسن پانے کے لیے بھی پھر ہمیں احسن لگانا ہے. ہم بھی جب احسن دیں گے اس کو تو اس کا احسن ملے گا ہمیں بھی. ہم کیا کرتے ہیں, جو بچہ ہمارا مینٹلی سلو ہو اس کو کہتے ہیں حافظ بن جاؤ, قرآن پڑھ لو, عالم بن جاؤ. جب ہم سب دنیا سے کام کر چکتے ہیں پھر سوچتے ہیں چلو تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دے دیں. اب دیکھیں کہ مجھے بعض وقت بہت حیرت ہوتی ہے نا. ابھی تو خیر ہم یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. جب شروع میں نے کام شروع کیا تھا تو میرے امیجنیشن میں تھا کہ بالکل لیٹسٹ ٹائم پر ایک انسٹیٹیوٹ ہو جہاں قرآن پڑھایا جائے. کیونکہ جب مجھے زیادہ پڑھنے کی طلب اور تمنا ہوئی تو میں نے مختلف اداروں میں جھانکا جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا. اندر جاتی باہر نکل آتی, اندر جاتی باہر آ جاتی, بہت پریشان ہوتی. تو میرا یہ دل چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ تیار کی جائے, ایک ایسا ماڈل انسٹیٹیوٹ تیار کیا جائے کہ جس میں ہر لیٹسٹ فیسلٹی ہو, کہ جس کے ذریعے ہم اس کتاب کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ اور سمجھا سکیں. کیونکہ اس کے بھی گہرے مسئلوں کو جاننے کے لیے آپ کے پاس کچھ دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن تو ہر موضوع پہ بات کرتا ہے, تو اس کی گہری باتوں کو آپ سمجھ نہیں پاتے جب تک آپ دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں کی گہرائی کو نہیں جانتے. لیکن میں ہمیشہ سوچتی تھی, اپنے آپ سے سوال کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے تو بہترین ادارے پائے جاتے ہیں, بہترین یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہمیں نہیں ملتی کہ جسے ہم ایک ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں کہ یہ دیکھو یہاں اللہ کی کتاب اس طریقے سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے. ہمارا ٹرینڈ کیا ہے؟ سادگی کی ہم نے کیسی تفسیر کر رکھی ہے کہ جو سارے کے سارے صرف دین کے کام کے وقت ہم کو یاد آتی. ہم اپنے گھر بناتے ہوئے بھول جاتے ہیں سادگی کو, اپنا لباس بناتے ہوئے بھول جاتے ہیں, لیکن جب ہمیں کوئی دین پڑھانے کے لیے ادارہ بنانا ہو یا دین کو پیش کرنا ہو تو ہم کو سادگی یاد آ جاتی. پھر ہمیں ٹوٹی ہوئی سطحیں بچھانی ہیں, پھر ہم کو جالے اتارنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, پھر ہمیں جہاں بیٹھے ہیں وہاں گندگی ہے, اسمیل ہے, کچھ ہے, اس کی بھی پرواہ نہیں. یعنی کہ کیا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی اتنی بھی وقت نہیں, اس کے لیے اتنا بھی حسن نہیں کہ کم از کم اپنے آپ کو صاف کر کے جائیں, کم از کم وہ جگہ صاف ہو جہاں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کم از کم ہمارا وہ انوائرنمنٹ ایک روشن انوائرنمنٹ ہو, وہاں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں. آج آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے مختلف شعبوں کو آپ دیکھ لیجیے, چاہے بزنس اسٹڈیز ہو, چاہے سائنس ہو, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے کمپیوٹرز ہو, کچھ بھی ہو یا ادب ہو, مختلف چیزوں کو آپ جا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے اپنی میکسیمم صلاحیتیں وہاں لگا رکھی, ان جگہوں کی ڈیکوریشن کے لیے, ان کی صفائی کے لیے, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اکوپ کرنے کے لیے, ان کو بہتر سے بہتر طریقے پر رن کرنے کے لیے ہمیشہ نئے سے نئے آئیڈیاز سوچتے رہتے ہیں, نئے سے نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کسی بھی دینی مدرسے میں چلے جائیے, کہیں پر بھی چلے جائیے, وہاں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم کو فری ملنی چاہیے, لوگ ہماری خدمت کریں, یہ تو دوسروں کو کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم کے لیے ہم صرف بچت کر کے پیسے دے کے پڑھیں گے, لیکن دین کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے ہم ہمیشہ ڈیزائن ڈھونڈیں گے کہ نئے سے نئے ڈیزائن پر ہم اس چیز کو کیسے سجائیں. دین کے لیے ہم کیا کریں گے, جو گھر کا ٹوٹا پوٹا فرنیچر ہے, جو پرانی کنڈم چیزیں ہیں وہ جا کر دے دو, اس سے کام چلا لیں. کام ہی چلانا نا, کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا لک آتی ہے, کیا نظر آتا ہے, کیا دکھتا ہے, اس سے کیا فرق ہے. اس سارے نے مل جل کر کیا کیا, دین کو تو ایک فقیر بنا کے پیش کیا جس سے کسی کی کوئی ریفلیکشن نہ ہو, جس کی طرف کوئی دھیان نہ دے, اور سارے لوگ بھاگ بھاگ کے پھر صرف دنیا کی طرف مائل ہو. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کرنا بھی چاہے تو الٹا اس کو بھی بلیم کیا کہ یہ سب یہودی سازش ہے جو نظر آ رہی ہے, کیونکہ آج تک تو دین کے نام پہ ایسا کام کبھی ہوا نہیں تھا. یعنی یہاں تک ہماری سوچ گر گئی ہے کہ ہم مسلمان نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ کرنا ہی چاہیے, اور اگر کوئی کرے تو اس کو غیروں کا ایجنٹ بتایا جائے. میں اب بھی جب باہر جاتی ہوں, جب یونیورسٹیز کو دیکھتی ہوں, خود بھی پڑھنے کا رہنے کا اتفاق ہوا, میں حسرت سے دیکھتی تھی کاش کوئی وقت آئے گا کہ قرآن کے لیے بھی اور قرآن کی ریسرچ اور قرآن کی تعلیم کے لیے بھی یہ سب کچھ لوگوں کو اویلیبل ہوگا کہ جس میں آ کر وہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ چند ایک چیزیں جب آپ کو سامنے لا کے دکھاتے ہیں تو آپ کی سمجھ اور سوچ اور بالکل ایک نئے اینگل سے آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. کتنے ادارے ایسے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کتنے اسکول یونیورسٹیز لیول پر بھی اگر چند آئٹم بھی کسی کے سلیبس میں ہو تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہو کہ آپ کو دونوں طرف کے علم کو ساتھ کمبائن کر کے بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اور یہ اس کا دین ہے جو ساتھ ساتھ رہنے کے لیے آیا. ہم نے اس کو تو ایک طرف کر دیا, اس کو ایک طرف کر دیا, جو دنیاوی تعلیم کے ادارے وہاں سے اس کتاب کو الگ کر دیا, اور جو دینی تعلیم ہے انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو باہر پھینک دیا کہ نہیں یہ تو سب شرح اندر نہ آئے. تو جب تک مسلمانوں کی سوچ یہ رہے گی کہ یہ سب نہیں ہو سکے گا, اصلاً ٹیکسٹائل اور کلوتھنگ اور یہ سب کچھ جب پڑھاتے ہیں تو لباس کی جو اہمیت ہے اس کو بتاتے ہوئے زینت, حفاظت, ان سب چیزوں کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن لباس و تقوی کی بات تو نہیں ہوتی. یعنی آج کتنے ہی ادارے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس میں لباس کی تراش خراش, اس کی خوبصورتی, اس کا کمفرٹ اور اس کی ڈیزائننگ اور اس کے رنگ اور اس کے سب پہلوؤں پر خوب خوب ریسرچ ہوتی, لیکن وہاں کہیں پوری آیت پڑھائی جاتی ہے وہ لباس و تقوی ذالک خیر. یعنی وہ آیت اگر ہوگی فی ابنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا، تو بس اتنا ہی کافی ہو، لباس التقوی والے کا خیر، یہ آؤٹ. ہم نے تو خود اللہ کے دین کو باہر نکال دیا ہے، اپنی ذاتی زندگی سے، اپنی اجتماعی زندگی سے، اپنی تعلیمی زندگی سے، اپنی انٹلیکچوئل لائف سے، پھر احسن کہاں سے نظر آئے گا؟ کچھ تنگ ذہن، گھٹے ہوئے دل اور بیمار سوچ رکھنے والے لوگ جب اس کتاب کی خدمت کریں گے تو عوام کو کیا خوبصورتی دکھا سکیں گے؟ اور یہاں کا حال ہے نا، اسلام کے نام پر جس ملک کو بنایا گیا تھا، باقی لوگوں سے ہمیں کیا شکوا ہے؟ حافظ بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، لیکن زندگی میں حسن ہی نہ آئے، نہ آپ کی سوچ میں حسن ہو، نہ آپ کے دل میں حسن ہو، نہ آپ کی گفتگو میں حسن ہو، نہ آپ کے لین دین میں، نہ آپ کے کردار میں کہیں خوبصورتی کی جھلک نہ ہو، تو پھر آپ نے احسن ہاتھ نہیں لیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر مدرسہ میں بھی جہاد کی باتیں کرنا ہے اور فوج بھی جہاد کر رہی ہے تو باقی کام کون کرے گا؟ یعنی کیا ہماری فوج کا ماٹو جہاد نہیں ہے؟ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، کیا وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہے؟ یعنی جب ایک قوم کی بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ جہاد کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو باقی قوم کو کس جہاد کی ضرورت ہے؟ کیا وہ کوئی اور میدان نہیں ہے جہاد کا؟ کتنی جہالت ہے، کتنی غربت ہے، کتنا فقر ہے، کیا کچھ ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، جہاد ہے لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کا کوئی اصول ضابطے ہیں. اور جب آپ کی قوم کا ایک بڑا حصہ جہاد کی تیاری میں لگ رہا ہے تو آپ بیٹھ کے کوئی اور کام کریں جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، وہاں بھی بیٹھ کے آپ یہی باتیں کر رہے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں جہاد کے نام پر، تو آپ کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز جب اپنی حدوں سے نکلتی ہے نا تو اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ہم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر ہم اور چیزوں میں جا مداخلت کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی ہمارے دینی اداروں، تعلیمی اداروں کا کام کیا تھا؟ وہ کیا پیدا کرے؟ ان کو کیا پیدا کرنا چاہیے تھا؟ اخلاق اور کردار پیدا کرنا چاہیے تھا. اور ہماری فوج کو جہاد کرنا چاہیے تھا، ہم نے فوج کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور جو ہمارے حصے کا کام تھا اس سے ہم غافل ہو گئے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم میں سے ہر شخص تیار ہے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، ہر شخص دوسرے کو مارنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر، آپ کی قوم کو ایکسرسائزز کروانی چاہیے، ان کو سب فرسٹ ایڈ کا پتہ ہونا چاہیے، ان سب کو بیسک ٹریننگ ہونی چاہیے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، لیکن جس قسم کے کام ہم کر رہے ہیں اس سے کوئی خیر برآمد ہونے کی توقع نہیں ہے.